تفسیر سورة المنافقون مدنی سورت ہے، اس کے دو رکوع اور 11 آیات ہیں، جبکہ الفاظ اور کلمات کی تعداد 183 ہے، 183، اور حروف 821 821. اس سورت کے نام کو پہلی آیت کے فقرے اذا جاء المنافقون سے لیا گیا ہے. یہ سورت کا نام بھی ہے اور اس کے مضمون کا عنوان بھی. جیسے بہت سی سورتوں کے جو آپ نے نام پڑھے تو علامتی نام پڑھے ہیں، لیکن یہ اس کا صفاتی نام ہے، کہ جو اس کا نام ہے تو پوری سورت کے اندر جو ہے یہی مضمون بیان ہوا ہے. پہلے رکوع میں منافقین کے کردار پر بحث کی گئی ہے. اور ان کی اصل بیماری دنیا کی محبت میں گرفتار، اس کا ذکر کیا ہے. اور دنیا کی محبت میں گرفتاری کا جو سبب ہے اس کی نشاندہی کی ہے، اور وہ سبب کیا ہے؟ نفاق. دوسرا رکوع جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اس میں مسلمانوں کو نفاق کے مرض کے اصل سبب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. سورۃ المنافقون کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں، جسے امام بخاری، ابن اسحاق اور ابن جرارير کی روایات کی مدد سے لیا گیا ہے. ہجرت نبوی سے پہلے اوس اور خزرج کے قبائل اپنی طویل خانہ جنگیوں سے تنگ آ کر بالآخر اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ قبیلہ خزرج کے مشہور سردار عبداللہ بن اوبئی بن سلول کو اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اس کی قیادت اور سیادت میں سب مل کر پرسکون زندگی گزارنے لگے. لیکن جب مسلمانوں نے، جو مدینہ کے مسلمان تھے، انہوں نے ہجرت سے پہلے مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے تاریخ بیعت عقبہ کے نام سے جانتی ہے، اور اس کے بیعت کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آ جانے کی دعوت دی، اور آپ مدینہ جب تشریف لائے تو مدینہ کے انصار آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو عبداللہ بن اوبئی کا جو ہے وہ مدینہ کا بادشاہ بننے کا خواب جو تھا وہ ادھورا رہ گیا. تو اس کے دل میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی بیٹھ گئی، عداوت بیٹھ گئی. لیکن حالات کے تقاضوں کے مطابق بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا، اور در پردہ یہودیوں اور کفار کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف سازش کرتا رہا. یہ ہے نمبر ایک بات، کہ مدینہ میں جو خزرج کا سردار تھا عبداللہ بن اوبئی، اسلام کے آنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے مدینہ کا بادشاہ نہ بن سکا. تو اس کے دل میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف دشمنی اور عداوت جو تھی وہ بیٹھ گئی، اور اس نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کیا لیکن دل کے اندر اس کے نفاق تھا. دوسری اہم بات، کہ غزوہ بدر کے بعد جب یہود بنی قینقاہ نے جو ہے وہ سری بد عہدی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی، تو یہ شخص ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اسی طرح نمبر 3، غزوہ احد کے موقع پر بھی اس نے سری غداری کی، اور عین وقت پر جب مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کا وقت تھا، یہ اپنے تقریباً 300 ساتھیوں کو لے کر میدان جنگ سے جو ہے وہ واپس چلا گیا، جس سے مسلمانوں کے جو دو قبیلے تھے، بنو سلمہ بنو حارثہ، उनकी भी हवा उखड़ गई थी। तो इस तरह उसने मुसलमानों के अंदर जो है वो शकूक, शुबहात और जो है वो खौफ और हिरास की कैफियत पैदा करना चाहिए। नंबर चार, 4 हिजरी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद बनू नदीर पर चढ़ाई की और इनके इलाके का मुहासरा किया तो इसने यहूदियों को पैगाम भेजा कि तुम डटे रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, और अगर मदीना से निकल जाने की नौबत आएगी तो हम भी तुम्हारे साथ निकल जाएंगे। लेकिन फिर इसने जो वादा किया था उसको पूरा भी नहीं किया। आप पीछे पढ़ चुकी हैं सूरत हशर में इसकी तफसील। तो अब आप देखें कि अब्दुल्ला बिन उबई का किरदार और ये जो मुख्तलिफ वाक़ियात थे, इससे मदीना के मुसलमानों को अब्दुल्ला बिन उबई के मुनाफिक होने का यकीन हो गया था, लेकिन फिर भी हालात का तकाजा ये था कि इसको न छेड़ा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम मदीना के अंदर एक दाखली जंग शुरू नहीं करना चाहते थे, और वो भी अपने ही मुसलमानों से, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उबई था तो मुसलमान ही, उसने कलमा तो पढ़ा था ना। तो आप ये नहीं चाहते थे कि अंदर लड़ाई शुरू हो जाए ताकि बाहर के दुश्मन जो हैं वो आकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू करें। शबान 5 हिजरी में एक और वाकया पेश आया कि गज़वा बनी मुस्तलिक जब हुआ, और ये आप सूरत नूर की तफसीर में पढ़ चुकी हैं तफसील से। जब गज़वा बनी मुस्तलिक हुआ तो अब्दुल्ला बिन उबै भी मुनाफ़िकों की एक जमात के साथ मजबूरन शरीक हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे में काफिरों पर फतह पाने के बाद अल-मुरैसे नामी कुएं के पास पड़ाव डाला था। उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के एक खादिम थे जाहजा गफ्फारी, और सिनान जोहनी हलीफ थे बनी औफ बिन खजरज के। तो एक मुहाजिर और एक अंसारी के दरमियान झगड़ा हुआ और बात बढ़ गई। जोहनी ने अंसार को पुकारा क्योंकि वो अंसार में से था, और जाहजा ने मुहाजरीन को पुकारा क्योंकि वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ग़ुलाम था। अब्दुल्ला बिन उबई नाराज़ हुआ और मौके से फ़ायदा उठाते हुए अंसार और मुनाफिकीन से कहने लगा, ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया है, तुमने अपने मुल्क में इन लोगों को जगह दी, इन पर अपने माल तकसीम किए, यहाँ तक कि अब ये फल फूल कर खुद हमारे ही हरीफ बन गए। हमारी और क़ुरैश के इन कंगालों की हालत पर ये मिसाल जो है ये सादिक आती है कि अपने कुत्ते को खिला पिला कर मोटा करो ताकि तुम ही को फाड़ खाए। तुम इन लोगों से हाथ रोक लो, इन पर खर्च करना बंद कर दो तो ये चलते फिरते नज़र आए। अल्लाह की कसम, मदीना वापस पहुँच कर हम में से जो इज़्ज़त वाला है वो जलील को निकाल देगा। ज़ैद बिन अरकम सहाबी थे, कम उम्र लड़के, छोटे थे। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई की ये सारी बातें सुनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर मनोअन बिल्कुल ठीक वो सारी बातें बता दी। उमर बिन ख़ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप इबाद बिन बशर को हुक्म दीजिए कि वो अब्दुल्ला बिन उबई को कत्ल कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि लोग ये ना कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को कत्ल करना चाहता है। अब्दुल्ला बिन उबई को जब पता चला तो वो के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बातों का पता चल गया है, फितने का पता चल गया है, तो दौड़ा हुआ आपके पास आया और सरासर झूठ बोला कि इसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। इस हादसे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहाँ से रवाना हो गए, और रास्ते में आपने उसैद बिन हुदैर रदी अल्लाह अन्हु को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, अगर आप चाहेंगे तो इसे मदीने से निकाल दिया जाएगा, अल्लाह की कसम वो जलील है और आप इज्जत वाले हैं। फिर हुआ क्या कि आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ये जो बात थी ये सारे अंसार में फैल गई। अब अब्दुल्ला बिन उबई के खिलाफ जो थे वो मुसलमानों के अंदर सख्त गुस्से की कैफियत पैदा हुई, और जब काफिला मदीना में दाखिल होने लगा तो अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, वो तलवार लेकर बाप के आगे आगे और कहा कि तुमने कहा था कि मदीना वापस पहुंचकर इज्जत वाला जलील को निकाल देगा, अब तुम्हें पता चलेगा कि इज्जत तुम्हारी है या अल्लाह और उसके रसूल की। अल्लाह की कसम, तुम मदीना में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको इजाज़त ना दे दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को جب عبداللہ کی یہ بات پتہ چلی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ عبداللہ کو کہو اپنے باپ کو گھر آنے دے، تب عبداللہ نے اپنے باپ کو گھر آنے دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق، یہ ایک سیرت نگار ہیں اور ابن اسحاق سیرت کی ایک کتاب ہے، سیرت ابن اسحاق، ان کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے حالات بیان کیے اور ان کے نفاق کا پردہ فاش کیا۔ تو اس مختصر سے پس منظر اور تعارف کے ساتھ ہم سورت المنافقون کو شروع کرتے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے کہ یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیں، نشہد، ہم سب گواہی دیتے ہیں، انہ تاکید کے لیے، بے شک، کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے، لام پھر لام تاکید ہے، لرسول اللہ، اب یہاں پہ دو تاکید آ گئی، ایک انہ کی ایک لا کی، تو آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہونے کا جو ہے وہ تعلق ہے، تو اس میں ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم اس کے رسول ہو، اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ منافقین کا یہ کہنا نشہد کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا یہ کہنا کہ واللہ یشہد، تو ایک طرف منافقین کا قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ کو یہ یقین دلانا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، وہ عمل تو کرتے نہیں تھے لیکن جو ہے وہ باتوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے تھے، ایمان کا کوئی مطالبہ پورا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، لیکن خواہش یہ رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان کا بھرم قائم رہے، ان کا مقام قائم رہے، تو اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم جو ہیں آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی قسمیں کھانا، ان کا آپ کو یقین دلانا اور ان کا یہ اقرار کرنا کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، انک لرسولہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اور واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نشہد اور یشہد یہ دونوں الفاظ قسم کے مفہوم میں آئے ہیں کہ اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ جو منافقت کے اوصاف ہیں آپ ان کو نوٹ کرتے جائیں۔ پہلی بات پتہ چلی کہ منافق کیا کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو جنہ بنا لیا ہے۔ جنہ جو ہے جیم نون نون، یہ ڈھال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جیسے روزے کو کہا جاتا ہے کہ روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے، کیونکہ روزے کے ذریعے سے لوگ گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، تو جیم نون نون جو ہے یہ چھپنے کے لیے، چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، اور جنہ جو ہے اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلانے کے لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں اور قسموں سے ڈھال کا کام لیتے ہیں۔ جیسے دشمن جو ہے جب جنگ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ لباس پہن لیتا ہے، جنگی لباس، اور وہ ڈھال بن جاتا ہے تاکہ دشمن کے حملے کا اثر ان کے جسم پر نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ مسلمانوں کے غصے سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان کا مقام گرنے نہ پائے، اپنا بھرم قائم کرنے کے لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں اور روکتے ہیں۔ صدا یصدو یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور یہ لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، کہ خود اسلام سے دور رہنا اور دوسروں کے دلوں میں اسلام کے لیے شکوک اور شبہات پیدا کرنا۔ خود مطمئن نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کالا ہے اور دوسروں کو بھی غیر مطمئن کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 2 میں منافقین کی جو تیسری صفت ہے وہ پتہ چلی، اور وہ کیا ہے کہ قسمیں کھانا، اللہ کے راستے سے خود دور رہنا اور دوسروں کو دور رکھنا، خود رکنا اور دوسروں کو روکنا۔ اور رکنا اور روکنا جو ہے اس کے مختلف انداز ہیں، کہ جو ہے وہ شکوک شبہات پیدا کرنا، لوگوں کو ایسی باتیں کرنا کہ جس سے وہ دین سے دور ہو جائیں۔ جیسے غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی کچھ لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا، 300 کے قریب لوگوں کو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ ادھر بھی رہنا ادھر بھی رہنا، کافروں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی، تاکہ دونوں طرف سے فائدے سمیٹے جائیں۔ انہم سا اما کانوا یعملون، کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ سا کس چیز کو کہا ہے؟ یہ ان کے برے اعمال کو کہا ہے، کہ ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، قسمیں کھانا، جھوٹ بولنا، قسموں کو ڈھال بنانا، اسلام سے رکنا، دوسروں کو روکنا۔ تو یہ ان کے اتنے برے عمل ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 3، اب برے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزید اس کو واضح کیا، ذالک بانہم، یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وجہ سے ہے، ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، فتوبیا علی قلوبہم، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فہم لا یفقہون، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان لائے، کلمہ تو پڑھا، ایمان لانے کا اقرار کیا، دعویٰ کیا، لیکن عمل جو تھے ان کے کافروں جیسے تھے۔ انہوں نے، جیسے آپ سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ صبح کو ایمان لاتے ہیں اور شام کو جو ہے یہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو روش ہے کہ ایمان لانا اور کفر کی راہ اختیار کرنا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب ان کے دل حق بات کے لیے کھلتے نہیں ہیں، حق بات کو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ یہ منافق جو ہیں اب ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ ایمان ان کے دل کے اندر اترتا نہیں ہے۔ یہ ایمان لائے پھر کفر کیا، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب کچھ بھی انہیں جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی اور اس کا قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانا کہ میں نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ان کی صفات بتا رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر ہے اور یہ دین اور ایمان کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. فہم لا یفقہون, ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. آیت نمبر چار, آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ظاہر اور باطن کی منظر کشی کی ہے, بڑی خوبصورت منظر کشی کی. اس سے خوبصورت الفاظ جو ہے وہ مل نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وائزہ رہتا ہوں, اور اگر تو ان کو دیکھے, جب تم ان کو دیکھو تو عجیبو کا اچھے لگیں گے تمہیں, تو تمہیں یہ بڑے شاندار نظر آئیں گے. اجسامہم, ان کے جسم, اور جب تم ان کے اعضاء کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں, کتنے اچھے لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو سنتے رہ جائیں. وَإِن يَقُولُوا, اور اگر وہ بولیں, اگر وہ باتیں کرنے لگیں, تسمع تو سنیں, لِقَوْلِهِمْ ان کی باتیں, تو اگر وہ باتیں کرنے لگے تو تم ان کی باتوں کو سنتے ہی رہ جاؤ. اب آپ دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر عبداللہ بن عبی جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن عبی بڑے ڈیل ڈول کا تندرست, خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا, اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی. یہ سب مدینہ کے رئیس لوگ تھے, تو بڑے ہی ڈیل ڈول کے, خوش شکل, صحت مند, اور عبداللہ بن عبی بھی اس کا لمبا قد, خوبصورت, تو ظاہری طور پر ان کے پاس حسن و جمال ہے, رونق ہے, شادابی ہے, تو عبداللہ بن عبی بھی اور اس کے ساتھی بھی, تو جسم بھی اچھا, قد بھی اچھا, ڈیل ڈول بھی اچھی, اور اگر تم ان سے باتیں کرو تو بڑے چرب زبان, ایسی باتیں کرتے ہیں عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھی کہ آپ ان کی باتیں سنتے ہی رہ جائیں. اور یہ کیا کرتے تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب عبداللہ بن عبی آتا اور اس کے ساتھی آتے تو یہ تکیے لگا کر آپ کی محفل میں بیٹھتے, بڑی لچھے دار باتیں کرتے, اور ایسی باتیں کہ آپ ان کو جو ہیں وہ سنتے رہیں. سورۃ البقرہ آیت 204 سے 206 تک, 204 سے 206 تک منافقین کے کردار کی وہاں پہ بھی منظر کشی کی گئی ہے, تصویر کشی کی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. تو ان کے جسم, ان کی پالش کی ہوئی شکلیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. ویسے بھی منافقین کے حالات بڑے اچھے تھے, مالی حالات بڑے اچھے تھے, انہوں نے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر دولت اکٹھی کر رکھی تھی. آپ کو پتہ ہے, اب سورت نور میں پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن عبی جو تھا اس نے کچھ لونڈیاں بھی رکھی ہوئی تھیں جن کی یہ حرام کمائی استعمال کرتا تھا, تو یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے. پھر انتہا درجے کے بخیل, اجتماعی کاموں کے لیے, دینی کاموں کے لیے پیسے نہیں خرچ کرتے تھے, تو جو کچھ بھی خرچ کرتے تھے ان کے جسم, ان کی شکلیں, تو یہ بھی اور ان کے ساتھی بھی یہی کام کرتے تھے. دوسرا, ایسی گفتگو کرتے تھے کہ جس سے لوگوں کو متاثر کریں. جہاد کی بات ہو تو بہت جوش کا اظہار کرتے تھے, اور جب جہاد کا حکم نہیں تھا تو پوچھتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا, ہمیں جو ہے وہ حکم ملنا چاہیے, اور آخر کب اجازت ملے گی, اور جب حکم مل گیا تو پھر جہاد کرنا ان پر جو ہے وہ بھاری ہو گیا. تو یہ ساری باتیں فرمایا, کأنہم خشب مسندہ, گویا کہ یہ خشب ہیں, لکڑیاں ہیں, مسندہ دیوار سے لگائی ہوئی. یہاں پہ خشب مسندہ یہ اہم لفظ ہے. تو خشب جو ہے, ایک تو لکڑی کے لیے حطب لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں. حطب ایسی لکڑی کو کہتے ہیں جو صرف جلانے کے قابل ہو, ایندھن بننے کے قابل ہو. خشب ایسی لکڑی جو مفید ہو, سخت اور موٹی لکڑی عمارت میں کام آنے والی,
لکڑی.
تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں, گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں, مسندہ, سین نون دال, اور اس کے معنی ہوتے ہیں مضبوط کرنا, ٹیک لگانا. تو گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں مسندہ جو دیوار سے لگا دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے, عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی, کہ دیواروں کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھتے تھے. تو کہا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ لکڑی کے کندے ہیں, کہ ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے لکڑی سے تشبیہ دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ انہیں لکڑی سے تشبیہ کیوں دی گئی, کیونکہ ایسی لکڑیاں جو نکارہ ہوتی ہیں ان کو دیواروں کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. کیونکہ اگر لکڑی جو فائدہ دینے والی ہوتی ہے وہ یا چھت میں لگائی جاتی ہے, یا وہ کسی دروازے میں, یا کسی فرنیچر میں, یا وہ کہیں استعمال میں آتی ہے. لیکن جو لکڑیاں بیکار سی ہوتی ہیں تو انہیں کیا کیا جاتا ہے, دیوار کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو منافق ہیں یہ اخلاق کی روح سے خالی ہیں, ان کے اندر انسانیت کا جوہر پایا نہیں جاتا, ان کے جسموں کے اندر جو دل ہیں وہ مردہ ہیں, وہ جو ہیں وہ فتوبی علی قلوبہم فہم لا یفقہون. تو اس لیے جو ان کی روحانی اور قلبی موت ہے, تو ان کی تمہاری محفل میں مثال ایسی ہے جیسے لکڑی کے کھوکھلے کندے جنہیں لباس پہنا کر دیواروں سے ٹیک لگا دی گئی ہو. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تشبیہ دی ہے کہ بڑے ہی بیکار لوگ ہیں. تم ان کے چہروں پہ نہ جانا, تم ان کی باتوں پہ نہ جانا, اصل میں ان کے اندر روح نہیں ہے, ایمان کی روح نہیں ہے, کردار کی روح نہیں ہے, جوہر انسانیت نہیں ہے. کأنہم خشب مسندہ, یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. یحسبون کل صیحۃ علیہم, ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یہاں پہ ان کے مجرمانہ ضمیر کی تصویر کشی کی گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ چونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, تو سوات یا ہا جو ہے لکڑی کو جب پھاڑا جاتا ہے یا کپڑے کو جب پھاڑا جاتا ہے تو اس کی جو چنگھاڑ سی ایک آتی ہے, پھاڑنے کی جو آواز آتی ہے, تو اس کو سہ کہا جاتا ہے. فرمایا کہ ہر زور کی آواز یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یا سبونا کل صحت علیہم, علا یعنی مخالف کے لیے آیا ہے کہ یہ اس کو اپنے مخالف سمجھتے ہیں, ہر زور کی آواز کو یہ اپنے اوپر سمجھتے ہیں. چونکہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے, وہاں پہ نفاق ہے, اور یہ مسلمانوں کو, پیارے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. ہر وقت انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے جرائم کا راز فاش نہ ہو جائے, کہیں ان کی حرکتوں پر اہل ایمان جو ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے, کہیں ان کی خبر نہ لے لی جائے. بستی سے کہیں کوئی زور کی آواز آئے, کہیں کوئی شور بلند ہو, سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, سمجھتے ہیں لو بھائی آ گئی ہماری شامت. تو یہاں پہ جو یہ ان کا جو کردار ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ لو ابھی بس ہم پکڑے گئے, ڈرپوک ہیں, بزدل ہیں. اور انہیں اس بات کا بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وحی کے ذریعے جو ہے ان کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہ آ جائے کہ کہیں ان کے قتل کا حکم ہی نہ آ جائے. اس لیے یحسبون کل صیحۃ علیہم, کہ نیچے سے کوئی آواز یا پھر جو ہے وہ آسمان سے کوئی وحی ایسی جو ہے وہ نازل نہ ہو جائے. ہم العدو فاحذرہم, یہ پکے دشمن ہیں, یہ ہیں دشمن, ان سے بچ کر رہو. یہ کھلے دشمنوں کی نسبت یہ زیادہ خطرناک دشمن ہیں, منافق زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. فاحذرہم, ان سے ڈریے. قاتلہم اللہ, اللہ کی مار ان پر. یہ جو ہے یہ بدعا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا اعلان ہے کہ یہ اللہ کی مار کے مستحق ہو جاتے یہ اللہ کی مار کے مستحق ہو جاتے یہ اللہ کی مار کے مستحق ہو چکے ہیں. ان پر اللہ کی لعنت, پھٹکار. تو یہاں پر جو ہے ان کی خباثت جو ہے اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے, مذمت کی جا رہی ہے. انا یوفکون, یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں؟ ایمان سے نفاق کی طرف ان کو کون الٹا پھیراتا ہے؟ یہ کیوں اوندھی چال چلتے ہیں؟ کون ہیں ان کے برے دوست؟ کسی کے بیوی اور کسی کے بچے اور کسی کے دوست جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ الٹے راستے پر چلاتے ہیں. تو یہ ہے آیت نمبر 4, اور اس میں منافقین جو ہے ان کا جو کردار بیان کیا گیا ہے کیا ہے. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ظاہری شان و شوکت والے, جسم میں بھی, اپنے چہروں میں بھی, اور اپنی جو ہے وہ رہائش میں بھی, مال و دولت میں بھی, ظاہری شان و شوکت کے مالک ہے, اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. نمبر 5, دل ان کے ایمان کی روح سے خالی ہیں, دلوں میں نفاق ہے. نمبر 6, ڈرپوک ہے. اور جیسے جو چور ہوتا ہے اس کے پاؤں نہیں ہوتے نا, تو چونکہ ان کے اندر کردار کی جرأت نہیں ہے تو اس لیے یہ ہر وقت ڈرے ڈرے سے جو ہے وہ رہتے ہیں. تو یہ اسلام کے بڑے ہی خطرناک دشمن ہیں. آیت نمبر 5, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا, آؤ, عین لام واو, بلند مقصد کی طرف آنا, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ, يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے, لَوَّوْا رَؤُوسَهُمْ, تو اپنے سر جھٹک دیتے ہیں. لام واو یا, اس کے معنی ہوتے ہیں موڑنا, ہلانا. اسی طرح لوا یلوی لین, پیچھے آپ پڑھ چکی ہیں یہودیوں کے لیے آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں اور لفظوں کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے لوف کہ یہ موڑتے ہیں, روسا ہم, اپنے سروں کو, یہ اپنے سروں کو جھٹک دیتے ہیں, و ریتا ہوں, اور تم دیکھتے ہو, یا سدونا کہ یہ جو ہیں وہ رکتے ہیں, یہ منہ پھیر لیتے ہیں, وہم مستکبرون, اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دے, تو اس وقت جو ہے یہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں, اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ جو خیر خواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرنا, تو اس سے یہ تکبر کرتے ہیں, وَرَئِتَهُمْ يَسُدُّونَ, اس سے یہ بے رخی برتتے ہیں, اور ان کے کفر کی حالت یہ ہے کہ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, کہ یہ پیارے رسول سے تکبر کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آیت نمبر 5 میں جو ان کی صفات بتائی گئی ہیں, آیت نمبر 4 میں جیسے ان کی ظاہری شان و شوکت اور ان کی جو ان کی باطن کی منظر کشی کی گئی تھی, اور آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے اندر جھوٹی عزت نفس پائی جاتی ہے, اور ان کے اندر جو تکبر ہے وہ ان کے جسم کے اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے استغفار کی درخواست کی جائے, تو یہ اس درخواست کو اپنے لیے سفارش سمجھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں, اکڑتے ہیں, سر مٹکاتے ہیں, نہایت غرور کے ساتھ اعراض کرتے ہیں. تو یسدونا وہم مستکبرون, یہ ان کے جو ہے وہ ظاہر اور باطن کی تصویر کشی ہے کہ یہ اپنے جرم کا اعتراف نہیں کر رہے, بلکہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ کبر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہیں. اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرے. انہیں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے لیے جو ہے وہ استغفار کی دعا کروانا اس کا کچھ بھی احساس نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے ان کے نفاق کی جو ہے وہ قلعی کو کھولا ہے, اس کو واضح کیا ہے اور اس کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ جو آیت نمبر 5 ہے, آیت نمبر 5 جس میں استغفار کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے, تو یہ وہ واقعہ تھا جہاں جب جہجہ اور سنان انصاری کے درمیان مریسہ کنویں کے پاس جھگڑا ہوا تھا اور عبداللہ بن ابی نے کچھ باتیں کہی تھیں. تو اس وقت کچھ لوگوں نے عبداللہ بن ابی جو ہے یعنی عبداللہ بن ابی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ رسول اللہ کے پاس جائے اور معافی مانگے اور آپ سے درخواست کرے کہ رسول اللہ آپ کے لیے یعنی عبداللہ بن ابی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا باتیں کی ہیں, اور صحابہ کے ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا باتیں کی ہیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی تھی. تو اب عبداللہ بن ابی کو جو یہ مشورہ دیا گیا کہ یہ پیارے رسول سے جا کر استغفار کی درخواست کرے, تو اس نے بڑے غرور کے ساتھ اپنی گردن پھیر کر کہا, یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ لو وو روسا ہوں, تو اس نے غرور کے ساتھ اپنی گردن پھیر کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھے ایمان لانے کو کہا, میں ایمان لے آیا, زکوٰۃ دینے کو کہا, میں نے زکوٰۃ دے دی, اب تو صرف محمد کو سجدہ کرنا باقی رہ گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئیں, یہ چاروں آیتیں نازل ہوئیں. اب یہ آیت نمبر 5, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سوا ان علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہیں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا, ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا. تو مغفرت کی دعا جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگوں کے حق میں مفید ہوتی ہے, اور جو ہدایت سے پھر جائے تو ان کے لیے جو ہے وہ مغفرت کی دعا جو ہے وہ مفید نہیں ہو سکتی. تو برابر ہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ منافق ہیں, اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ کون ہے, یہ فاسق ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا, کیونکہ عبداللہ بن ابی جو جھوٹا تھا اس کے انگ انگ سے, اس کے ایک ایک عمل سے, ایک ایک حرکت سے شرارت پھوٹتی تھی اور نفاق پھوٹتا تھا. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ رسول کی بیوی جو ہے وہ بچ کر واپس نہیں آئی, جب وہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب ان کا ہارٹ ٹوٹ گیا تھا اور پیچھے رہ گئی تھی تو حضرت صفان ان کو لے کر آئے تھے, تو کیسی اس نے باتیں کی تھی نا. تو یہ جو آیات ہیں یہ اس وقت نازل ہوئیں, آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک. ہم الذین یقولون, یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, کہ رسول کے پاس جو لوگ ہیں ان پر خرچ مت کرو, کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو, حتی ینفدو, یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں. اور ینفدو جو ہے آپ پیچھے سورت الجمعہ میں یہ لفظ پڑھ چکی ہیں, جس کا روٹ ہے فا دوا دواد, بکھرنا, کسی چیز کو اس طرح توڑنا کہ وہ الگ الگ ہو جائے, شیشے کا ٹوٹ کر الگ الگ ہونا, اسی طرح کسی چیز کے پورے اجزاء کا آہستہ آہستہ بکھر جانا, متفرق ہونا, پراگندہ ہونا, اس کو کہتے ہیں. تو عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا, وہ غزوہ بنی مستلق کے بعد وہ مریسہ نامی کنویں پر جب جہجہ اور سنان نامی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا تھا, تو اس نے کیا کہا تھا جب پانی پہ جھگڑا ہوا, تو اس نے کہا تھا کہ مکہ کے ان کھنگالوں پر خرچ کرنا بند کرو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن اوبئی کی اس بات کا جواب دیا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافق یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافقین کو تنبیہ کی ہے کہ آسمان اور زمینوں کے خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے روزی دے، اور منافقین یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر وہ صحابہ پر خرچ کرنا بند کر دیں گے تو بھوک سے پریشان ہو کر وہ رسول اللہ کے پاس سے صحابہ چلے جائیں گے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ نفاق کے مرض کی وجہ سے ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، اس لیے اتنی یہ جو بات ہے ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اللہ ہے آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک، مگر منافقوں کو سمجھ نہیں آتا، لا یفقہون، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 8، یقولون، وہ کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، کہ اگر ہم مدینہ واپس چلے جائیں، مدینہ کی طرف رجوع کریں، یعنی مدینہ واپس جائیں، لیخرجن الاعز منہ الازل، تو ضرور بضرور، لام بھی تاکید ہے اور نون پر شد بھی تاکید کے لیے ہے، تو ضرور بضرور ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا۔ اعزو، یہ جو ہے سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے زیادہ عزت والا، ازلو جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ذلیل، اس کے لیے آیا ہے، اور یہاں پہ ازل آیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے، وہاں پہ جو سب سے زیادہ ذلیل ہے اس کو نکال باہر کرے گا۔ تو یہ عبداللہ بن اوبئی نے یہ بات کہی تھی نا، اور عبداللہ بن اوبئی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزت والا سمجھتا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ مدینہ کا تاج کہ مدینہ کا تاج جو ہے وہ میرے سر پر رکھا جانے والا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا تھا۔ تو اس نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، حالانکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ تو عزت کس کے پاس ہے؟ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول اور مومنوں کے پاس ہے، اور منافقوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو عبداللہ بن اوبئی کی بات تھی، یہ زید بن ارکم جو صحابی ہیں، چھوٹے سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن اوبئی کی یہ بات بتائی تھی، اور چونکہ ان کی عمر چھوٹی بھی تھی، انہوں نے کانوں سے سنا عبداللہ بن اوبئی نے ایسے کہا ہے، اور اس نے جا کر پیارے رسول کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، اور عبداللہ بن اوبئی کو بھی پتہ چل گیا کہ میری یہ بات پیارے رسول کو پتہ چل گئی ہے، تو اس نے سوچا یہ چھوٹا سا بچہ، اس نے جا کے یہ بات کہی ہے، تو یہ بھاگا بھاگا پیارے رسول کے پاس آیا، کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں نے تو ایسا نہیں کہا، قسم کھا لی۔ تو انصار کے بڑے بوڑھوں نے، اور حضرت زید کہتے ہیں کہ میرے اپنے چچا نے مجھے بہت ملامت کی، مجھے برا بھلا کہا کہ اتنے بڑا، اتنا وہ سمجھدار، عقل مند، اتنا عزت والا آدمی، اور تم نے اس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر دیں۔ حضرت زید بن ارکم کہتے ہیں، مجھے اتنا افسوس ہوا کہ حضور نے بھی مجھے جھوٹا اور عبداللہ بن اوبئی کو سچا سمجھا۔ کہتے ہیں، اس چیز سے مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ زندگی بھر کبھی نہ ہوا، اور میں دل گرفتہ ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی، آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا اور کہا، لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے خود اس کی تصدیق کر دی۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کہ کس طرح سے آیات نازل ہوتی تھیں، اور منافقین کا جو نفاق تھا اس کا پردہ جو تھا اس کو کھول دیا جاتا تھا، ظاہر کر دیا جاتا تھا۔ اور آیت نمبر 9 سے 11 تک، یہ 3 آیات ہیں اور پورا ایک رکوع، اس میں مسلمانوں کو نفاق کے اصل سبب سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مال اور اولاد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، کیونکہ انسان زیادہ تر مال کمانے کے لیے اور اولاد جو ہے اس کے مفاد کی وجہ سے ایمان کے تقاضوں کو ادا نہیں کرتا، منافقت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ فسق اور نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہیں تمہیں غافل نہ کر دیں۔ تلہکم، اس کا روٹ کیا ہے؟ لام ہاوا، لام ہاوا۔ اور یہ ابھی آپ نے جو ہے وہ پیچھے آپ نے سورت جمعہ میں بھی یہ لفظ جو ہے پڑھا ہے، سورت جمعہ، اور اس کی آپ دیکھیں آیت نمبر ہے 11، وہاں پہ آپ نے لہو کا لفظ پڑھا ہے، لام ہا و۔ اسی طرح الہاکم التکاثر، پہلی آیت میں ہی وہاں پہ بھی الہاکم، روٹ کیا ہے؟ لام ہا و۔ یہاں پہ بھی لا تلہکم، روٹ کیا ہے؟ لام ہا و۔ اور لہو جو ہے اس میں ہر وہ شغل، ہر وہ گفتگو، ہر وہ مصروفیت اور کام آ جاتا ہے جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے، جو آخرت سے غافل کر دے، جو زندگی کے مقصد سے جو ہے وہ بیگانہ کر دے، ہر وہ چیز آتی ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں غافل نہ کر دیں اموالکم تمہارے مال، ولا اولادکم اور نہ ہی تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے۔ ایسا نہ ہو کہ تم مال کمانے میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ پھر جو ہے تم نمازوں کو ادا نہ کرو، تم مال سے اتنی محبت کرو کہ زکوٰۃ نہ دو، تم مال سے دنیا سے اتنی محبت کرو کہ تم آخرت کو بھول جاؤ۔ تو خاص طور پر یہاں پر جو ہے وہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد کی محبت جو ہے تمہیں وہ اللہ سے غافل نہ کر دے، یہ اتنی غالب نہ آ جائے کہ تم احکام اور فرائض کو چھوڑ دو، اللہ کی قائم کردہ حلال اور حرام کی حدوں کی پرواہ نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ منافقین کا ذکر کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے جو کہ منافقین کا کردار تھا اور جو چیزیں انسان کو خسارے میں ڈالتی ہیں۔ تو منافقین کا کردار کیا تھا؟ وہ مال سے محبت کرتے تھے۔ ان کا کردار کیا تھا؟ وہ دنیا سے محبت کرتے تھے، وہ احکام اور فرائض کی پابندی اور حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اس کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے تھے۔ تو مال سے محبت، اولاد سے محبت، تو کہا کہ یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو عام طور پہ انسان کسے جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ گھاٹے میں ہے، جو دنیا کے لحاظ سے جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا کہ اصل نامرادی اور محرومی یہ ہے کہ کوئی اللہ کو بھول جائے، کوئی آخرت کو بھول جائے، کوئی قرآن کو بھول جائے، اللہ کی یاد جو ہے نا اس سے غافل ہو جائیں۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے ہی لوگ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ تو ایک طرف ہیں مفلحون اور ایک طرف ہیں خاسرون۔ آیت نمبر 10، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا، آرڈر کا صیغہ ہے، اور خرچ کرو، حکم دے رہے ہیں اور لوگوں خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی اس رزق میں سے خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں جو ہے وہ دیا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کرو، بلکہ مم ما رزقنا، ہم اس میں سے کچھ خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ من قبل، قبل اس کے کہ ایاتیا، کہ آ جائے، احدکم الموتو، تم میں سے کسی کو موت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، فیقولا، اس وقت وہ کہے، رب لولا اخرتنی الا اجل قریب، کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی۔ فیقولا، اس وقت وہ کہے، رب لولا اخرتنی الا اجل قریب، اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دی ہوتی، فَأَصَّدَّقَ تو میں صدقہ دیتا، وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. آپ دیکھیں کہ جب موت آ جائے گی تو اس وقت انسان حسرت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ یہ کہے گا کہ اللہ تو مجھے بس تھوڑی سی اور مہلت دے دے کہ میں جو ہے وہ ایمان لے آؤں اور میں جو ہے وہ آخرت کی کچھ تیاری کر لوں، بس تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی آپ مجھے جو ہے وہ مہلت عطا کر دیں. اور یہ مضمون جو ہے آپ پہلے بھی قرآن میں بہت دفعہ یہ مضمون پڑھ چکی ہیں. جیسے آپ دیکھیں سورۃ المومنون آیت نمبر 99 اور 100، 99 اور 100، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار آپ مجھے واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا تاکہ میں نیک اعمال کروں، فیما ترکت کلا، یعنی اپنی چھوڑی دنیا میں جا کر میں نیک اعمال کروں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمتن، یہ تو بس ایک بات ہے، ہوا قائلہا، جسے کہنے والا کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخن الى یوم یبعثون، اور پھر ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. پھر اسی طرح اسی صورت میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ دنیا کی پوری زندگی جو ہے جب انسان اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ جیسے دنیا میں ایک دن یا دن سے بھی کم ٹھہرے ہیں. قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ اس وقت انسان کہے گا کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. آیت نمبر 10 کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی، یا حج فرض تھا اور اس نے ادا نہیں کیا. وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ صدقہ خیرات کر کے فرائض سے سبک دوش ہو سکوں. تو اس وقت جو ہے وہ چاہے گا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ کرے، اور جو ہے وہ جو حج ہے جو فرض تھا اس نے نہیں کیا تو اب وہ اس کو ادا کر سکے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی باقاعدگی سے کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ان کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے. نمبر 3، حج کی جو ہے اگر استطاعت ہے، حج فرض ہے، تو حج کی ادائیگی میں قطن تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں کس وقت آ جائے اور یہ فرائض ان کے ذمے رہ جائیں، اور اس وقت انسان جو ہے وہ موت کے وقت آرزو کرے کہ میں جو ہے اب میرا کیا ہوگا. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُم مِنَ الصَّالِحِينَ. آیت آخری آیت ہے سورۃ المنافقون کی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز نہیں مہلت دیتا اللہ کسی نفس کو، اذا جاء جب آ جائے، اجلہا اس کا وقت مقرر، جب کسی کی مہلت عمر پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اب سورت الرحمن میں پڑھی چکی ہیں کل علیہا من فان، اسی طرح سورت انبیاء آیت 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت، تو ہر ایک کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جب موت کی گھڑی آئے گی تو اس وقت انسان حسرت کرے گا، کاش کہ وہ دنیا میں جائے، کاش کہ وہ نیک اعمال کرے، کاش کہ وہ انفاق اس نے کیا ہو، کاش کہ نیک زندگی گزاری ہو. تو اس وقت اس کی حسرت جو ہے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اعمال کی جواب دہی کریں گے، حساب کتاب لیں گے. وہ عمل کا میدان نہیں ہوگا بلکہ وہ حساب کتاب کا وقت ہوگا. تو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا جو امتحان گاہ ہے تو یہاں پہ رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی جائے. تو یہ ہے سورۃ المنافقون، جو ایک طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ اپنے اندر سے منافقانہ جو صفات ہیں ان کو نکالیں. نمبر ایک، قسم کھانا. نمبر دو، جھوٹ بولنا. نمبر تین، اللہ کے راستے سے خود رکنا، دوسروں کو روکنا. نمبر چار، ظاہری شان و شوکت اور دنیا کے معیار میں آگے بڑھنا، اس کی دوڑ، اس کے پیچھے بھاگنا اور آخرت کی فکر نہ کرنا. نمبر پانچ، دلوں کے اندر ایمان کی بجائے نفاق کا ہونا. نمبر چھ، غرور اور تکبر کی بیماری میں مبتلا ہونا. نمبر سات، ڈرپوک، جو مفاد پرست اور دنیا پرست ہوتے ہیں وہ کردار کے بودے ہوتے ہیں، ڈرپوک ہوتے ہیں، اور ایمان کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے دلیری، جرت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. نمبر آٹھ، مال اور اولاد کی خاطر اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، اتنا دنیا کے اندر مصروف ہو جانا اور بچوں کے لیے اتنا جو ہے وہ مصروف ہونا کہ نمازیں جا رہی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو رہی، اور حج ادا نہیں کر رہے، اور جو ہے وہ 99 کے چکر میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مال اور اولاد تمہاری کام نہیں آئے گی، جب موت آئے گی تو یہ نہیں کام آئیں گے، بلکہ تمہارا ایمان، تمہاری نمازیں اور تمہاری عبادات ہی کام جو ہیں وہ آئیں گی. تو یہ جو نماز، ایک طرف نماز اور زکوٰۃ اور حج ہے، اور دوسری طرف کہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تو جو ذکر ہے اس کو کسی نے کہا کہ یہ پانچ وقت کی نماز سے غافل کر دیا، کسی نے کہا زکوٰۃ سے، کسی نے حج کہا، کسی نے قرآن کہا. اور حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی ہی خوبصورت بات کہی کہ ذکر سے مراد یہاں پہ تمام اطاعت اور عبادات ہیں، تمام طاعات اور عبادات ہیں، اور یہی قول سب کا جامع ہے. یعنی اس میں تمام وہ چیزیں آتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.